بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا بن ناصر
شب عاشور ہے اور مصائب کے بعد ماتم ہوگا, اس لیے دعا نہیں ہو سکے گی, لہذا آغاز میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا شب عاشور ہے, شب مظلومیت سید و شہدا ہے, ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدا, کربلا کو اپنانے کو اپنانے کی اور کربلا کو اپنی زندگی بنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما, اس کربلا سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا, کربلا سے حاصل ہونے والے درس اور عبرتوں سے زندگی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا, اس مجلس میں موجود مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. اے خدا, جو مومنین مقروض ہیں, بالخصوص ایک مومن نے اپنے قرضے کے ادائیگی کی دعا کی درخواست کی ہے, اے خدا تمام مقروض مومنین کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے. اے خدا, جو مومنین مریض ہیں, بحق کے بیمار کربلا ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما. ہمارے کردار, ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے عوان و انصار میں شامل ہو سکے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا, اعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, واعوذ بہ من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الى ذنبی, واحترز من کل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر. اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون, واجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون, واجعلنی من اولیائک فإن اولیاک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله في فرجه. اما بعد, فقد قال الله في كتابه المجيد ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار, ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. درود پڑھے محمد و آل محمد. کربلائی گھرانہ اور اس کی خصوصیات کے عنوان سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, آج اس کی دسویں مجلس ہے اور ظاہراً آج اختتامی مجلس اور یہ گفتگو ہماری آج اس موضوع پر تمام ہو جائے گی. کربلا حقائق اور حق کا نام ہے. اگر انسان حقائق کے ساتھ حق کے لیے زندگی گزارے تو ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے. یہ ہے کربلا کا پیغام. ان چند دنوں میں ہم نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے, کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کی. مذہب دین ایک حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے, اور وہ ڈھنگ سکھاتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے. زندگی کا دستور یہی ہے کہ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا. دینداری یہ ہے کہ ذہن میں خوف خدا, دل میں یاد خدا اور عمل میں رضا خدا ہو. آج شب عاشور ہے اور کل روز عاشور. مولا صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے ہیں, اور جو جملے زبان پر ہیں, رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ, لا معبود سواک, انا للہ و انا الیہ راجعون, سارے ایسے جملے جو رضایت خدا کی جانب اشارہ ہیں, یعنی مشکل ترین حالات میں رضایت خدا. عقل ایک حقیقت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ نمیل ہو حیث و یمیل, جہاں پر دلیل ہو وہاں پر جاؤ. جس بات کو عقل تسلیم کرے وہ کام کرو. اخلاق ایک حقیقت ہے. اس اخلاق کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو زندگی کے رنگ بھرے ہوئے نظر آئیں گے. زندگی میں ایک لطف آئے گا, زندگی بھرپور گزرے گی. حیا اور عفت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ایک پاکیزہ زندگی گزرے گی. شرافت خاندانی شرافت کے ساتھ اگر زندگی ہوگی تو ایک بہترین اور تربیت یافتہ نسل آپ کو حاصل ہوگی. یہ وہ حقیقتیں تھیں جو ہم نے بیان کی. ایک اور حقیقت جو ہم نے بیان کی وہ یہ تھی کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. سید الشہداء نے جن حقائق کی طرف اپنے سفر کے دوران جن حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے, اور بار بار اشارہ کیا ہے, ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مولا نے کربلا میں آ کے ایک خط اپنے بھائی کو لکھا, محمد حنفیہ کو, اور اس میں صرف ایک جملہ لکھا, فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَ لَمْ تَزَلْ. دیکھو دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے اور آخرت زائل ہونے والی نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے ہے. کون انسان دنیا میں ایسا ہے جو 200 سال جیے؟ کون ہے؟ 150 سال جیے. ہم میں سے اکثر اپنی آدھی زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی پوری کر چکے، اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل 4 لوگ اٹھا کر قبرستان میں لے جائیں گے اور ایک 2 گز کی جگہ ہماری ہوگی. جب ہم برزخ تک ہم اس 2 گز کی جگہ میں رہیں گے، برزخ میں اس 2 گز کی جگہ میں رہیں گے جب تک اس قبر سے اٹھائے نہیں جاتے، جب تک قیامت نہیں آتی. یہ ہماری جگہ ہے. 60 سال 70 سال ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک ضروری ہے. اگر اس کا ادراک ہو جائے تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. مولا نے اشارہ کیا اس طرف، اپنے بھائی کو صرف یہ جملہ لکھا اور بھیجا. اس زمانے میں کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ خط جاتا تھا، کتنی اہم بات ہوگی، کتنی اہم بات ہوگی. منزل شقوق کے مقام پر اشعار پڑھتے ہیں مولا، فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَا. اگرچہ دنیا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، اچھا لگتا ہے، یہاں پر رہنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَمْبَلْ، لیکن آخرت اس سے کہیں زیادہ اعلی اور افضل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن تَكُنِ الْأَمْبَالُ لِتَّرْكِ جَمْعُهَا. دیکھو تم اپنا زیادہ تر وقت کس چیز پر لگواتے ہو؟ اپنے مال کو جمع کرنے میں. عزیزو، ایک شخص جو کہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک شخص جو کہ مشکلات میں ہے، ایک شخص جو کہ دنیا کی امتحانات میں گرفتار ہے، دنیا اس کو بلا رہی ہے اور وہ مستقل لوگوں کی طرف جا رہے اور لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. مولا ایک ایسے حال میں جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. کہتے ہیں ان تکن الاموال لتر کے جمع ہوا. اگر مال کو اس لیے جمع کرنا ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے تو پھر اس مال کے لیے اگر کم کوشش کی جائے تو وہ افضل ہے. وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَسَّمًا. اے لوگو، اگر یہ رزق تقسیم ہو ہی چکا ہے، روایت بتاتی ہیں کہ جیسی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا رزق تقسیم ہو کے آتا ہے، خدا رزق لکھ دیتا ہے اس کا. مولا کہتے ہیں اگر وہ تقسیم ہو ہی چکا ہے، فقلت و حرص المرء فی الکسب اجمل. دیکھو اگر رزق تقسیم ہی ہو چکا ہے تو اس کے تگودو میں ایک حد تک کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی پوری زندگی اس پر صرف کر دو. عزیزو مجھے نہیں پتا کہ آپ کس حد تک اس پر ایمان رکھتے ہیں، بخدا خدا نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے. جو رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا. ایک ہمارے دوست ہیں، ابھی میرے بعد آغا مبشر حیدر زیدی صاحب ہمارے دوست ہیں، 12 محرم سے وہ یہاں پر پڑھیں گے. ماشاءاللہ اچھے خطیب ہیں، فاضل انسان ہے، آپ سب استفادہ کیجئے گا ان سے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بیان بہت اچھا ہے. یہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اپنے چچا کا. کہتے ہیں ان کے چچا کو شوق ہے کہ وہ مچھلی کا شکار کریں. ہر مہینے دو مہینے کے بعد کراچی سے تھوڑا سا باہر دریا کی طرف جا کر اور وہ مچھلی شکار کر کے لاتے. کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گئے دریا پر, مچھلی شکار کی اور مچھلیاں شکار کر کے آئس باکس کے اندر مچھلیاں ڈال دیں, اور پورا وہ آئس باکس جو ہے وہ برف سے بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے آئس باکس ہے تو اس کے اندر برف لے کے گئے تھے, وہ ساری مچھلیاں اس میں ڈالی اور چاروں طرف برف کو پھیلا دیا. کہنے کہ چلے, تھوڑی دور چلے تھے, بدبو آنا شروع ہوئی, سڑنے کی بدبو آئی. کہنے کہ ہم پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کہاں سے بدبو آ رہی ہے. جب سونگتے ہوئے گئے تو ڈگی میں سے بدبو آ رہی تھی. ڈگی کھولی تو وہ جو آئس باکس تھا اس کو جب کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر سب سے اوپر ایک مچھلی تھی, وہ سڑ گئی تھی. تو روٹین میں یہ سفر پہ جاتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا. کہنے گے ہم پریشان کہ بھائی آئس باکس میں ڈالا ہے, برف کے اندر ہے, برف میں مچھلی کیسے سڑے گی. خیر جب دیکھا سڑی گئی ہے تو وہ مچھلی نکالی اور اٹھا کر پھینک دی. وہ مچھلی ایک ٹیلے کے پیچھے جا کے گری. کہیں گے ہم سب بیٹھ گئے, چلنے لگے تو یہ جو چچا تھے وہ انہوں نے کہا روکو روکو ذرا, گاڑی روکو. اترے گاڑی سے اور جہاں مچھلی پھینکی تھی ٹیلی کے پیچھے, ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا یہ مچھلی کہاں گری ہے. جب ٹیلے پہ چڑھ کے نیچے دیکھا تو ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی, اس کے منہ کے سامنے مچھلی جا کر گری. خدا کو اگر رزق دینا ہوتا ہے تو کتے کا رزق بھی دیتا ہے, چیونٹی کا رزق بھی دیتا ہے, ہمیں رزق نہیں دے گا. مولا کہتے ہیں کہ اگر رزق تقسیم ہی ہو چکا ہے تو پھر فقلت و حرص المرء فی الکسب اجمل. تو ایک حد تک ضروری ہے, رزق حلال کمانا ہے, لیکن سارا آپ نکلے صبح, مثلا بہت سے لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, خدا کا نام لے کے نکلیں, اس امید کے ساتھ نکلیں کہ جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ملے گا. اس میں حرص کرنا یہ اچھا نہیں ہے. پھر مولا کہتے ہیں ان تکن الابدان للموت انشیات. دیکھو اگر یہ بدن اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو موت ہی آنی ہے, 60 سال 70 سال کے بعد انسان کو مر جانا ہے. فقط لمرین بالسیف فی اللہ افضل. اگر یہ بدن اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو موت سے ہم کنار ہونا ہے, تو ایک مرد کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں تلوار سے مارا جائے. یہ ایک حقیقت ہے جو مولا نے بیان کی, یہ حقائق ہیں کچھ کہ دیکھو حق کے لیے اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اپنی جانیں بچانا نہیں, کیونکہ ان جانوں کو تو پھر بھی چلے جانا ہے. آج شب عاشور ہے عزیزو, وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں بچائی تھیں, ولی خدا کی نصرت سے اپنے آپ کو جدا کیا تھا, کیا وہ زندہ رہ گئے؟ تاریخ نے لکھا یہی کوفے کے لوگ ذلیل و خوار ہوئے. اگر ولی خدا کی نصرت نہیں کرو گے تو ذلیل و خوار ہوگے. ایک شخص ہے, بڑا مشہور شخص ہے, عبداللہ اس کا نام ہے, مکہ میں امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس سے بیعت, اس سے بھی بیعت کا سوال ہوا ہے. کہتا ہے کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، کوفے والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. مولا اس سے کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے. کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کوفے والوں کی صفات بیان کرتا ہے کچھ، تو کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا اتنی پست ہے، اتنی پست ہے کہ ایک صبح میں 70 انبیاء کو قتل کرتی ہے اور یحییٰ جیسے مقدس نبی کا سر کاٹ کے ایک فاحشہ کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور پھر اپنے کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے، اس دنیا کا مجھے پتا ہے، تو مجھے کیا بتا رہا ہے؟ عزیزو یہ شخص رخصت ہوتا ہے اور کہتا ہے مولا میری خواہش ہے رخصت ہوتے ہوئے ایک خواہش رکھتا ہوں. میرے وہ عزیزوں جو صرف ان چیزوں کو ان کا تقدس سمجھتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، مولا نے پیغام دیا ہے کہ دیکھو اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر تمہاری یہ عقیدت بھی صحیح نہیں ہے. آتا ہے کہتا ہے مولا آپ اپنا گریبان چاک کریں، میں اس مقام کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں کا بوسہ رسول خدا لیا کرتے تھے. آتا ہے بوسہ لیتا ہے، روتے ہوئے رخصت ہوتا ہے. اور مولا سے یہ بھی کہتا ہے میں نے رسول سے سنا ہے کہ حسین پر ایک سخت وقت آئے گا، جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. پورا کوفہ، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ کوفہ، یہ جن لوگوں نے اپنے دروازے بند کیے تھے، یہ وہ لوگ جنہوں نے مولا کو بلایا تھا روزے عاشور. روزے عاشور مولا نے خطبہ دیا ہے، اے اشس ابن قیس، اے حجار ابن ابجر، اے منذر ابن جاروت، یہ تمہارے خط ہیں. مولا نے وہ خط دکھائے، تم نے مجھے خط لکھا تھا، تم نے بلایا تھا، تم نے بلایا تھا. نہ صرف یہ کہ میرا ساتھ نہیں دیا، میرے دشمن کے ساتھ ہو گئے، تلوار نکال کر میرا خون بہانے پر تیار ہو. خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت ہے. عزیزو یہ تاریخ عبرت ہے. قرآن نے کہا کہ اس ان قصوں میں عبرت ہے، تاریخ عبرت ہے. آج مولا کیوں نہیں ظہور کرتے؟ اس لیے ظہور نہیں کرتے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ زبانی دعویٰ ہے. اب خدا 11 اولیاء کو بھیج دیا، اپنی 11 حجتوں کو بھیج دیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اب آخری حجت رہ گئی ہے، اس وقت بھیجے گا جب ہم اس کی نصرت کے قابل ہوں گے، اس وقت بھیجے گا جب ہم اس کی حفاظت کے قابل ہوں گے، اس وقت بھیجے گا. کیوں؟ اس کو کائنات کو عدل و انصاف کے کمال پر پہنچانا ہے اور اپنے اس ولی کے ذریعے سے پہنچانا ہے. بس اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول سے، اور تاریخ نے لکھا کہ نہ امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، نہ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی. وقت آیا کہ حجاج کی بیعت کرنے گیا، آدھی رات تھی، دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج کے پاس اطلاع دی کہ فلاں مشہور آدمی، فلاں صاحب آئے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں. چارجن کا سکو صبح آنا، کہتے ہیں نہیں، وہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت بیعت کرنی. بلا لیتے ہیں، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ صبح آ جاتے. کہا نہیں، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو اپنے وقت کے امیر کی بیعت نہ کرے اور مر جائے وہ جہالت کی موت مرا. وہ جاج بستر سے پیر نکالتا ہے، کہتا ہے اس پر بیعت کر لو. ذلیل و خوار ہوا. عاشورہ کا پیغام ہے، آج شب عاشورہ پیغام ہے مولا کا یہ کہ دیکھو ولی خدا کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھانا، یہ ایک حقیقت ہے جو کہ مولا نے بیان کی. دیکھو تلوار سے مر جانا افضل ہے پر نسبت بستر پہ مرنے کے، اور ایک ایسے وقت میں جب ولی خدا میدان میں کھڑا ہو اور حل من ناصرین کی صدا لگا رہا ہو. ایک معصوم بچہ، کل میں نے آپ کے سامنے، ایک معصوم بچہ اس حقیقت کو جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے اور ولی خدا کی نصرت کرتا ہے، ایسی نصرت کی کہ تاریخ میں ہمیں ایسی نصرت نہیں ملتی. بس یہ حقیقت ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. اگر یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے افعال اور اعمال کچھ اور ہو جائیں. عزیزو، گھر کا سکون بھی اسی سے حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم زندگی تھوڑی زندگی ہے، چلے جائیں گے، کیوں اپنی بے سکون زندگی گزاریں؟ کیوں؟ ایک اور حقیقت جو ہم نے بیان کی وہ اپنی منیت کو، اپنی خود خواہی اور خود پسندی کو ختم کرنا ہے. جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ موسیٰ، حکم دیا خدا نے کہ جاؤ کوئی اپنے سے کمتر تلاش کرو، کوئی مخلوق تلاش کرو جو تم سے کمتر ہو. موسیٰ آتے ہیں شہر میں اور شہر میں تلاش کرتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، نبی خدا ہے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شاید یہ مجھ سے بہتر ہو. دوسرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شاید یہ مجھ سے بہتر ہو. کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچے ہیں اس لیے شاید مجھ سے کمتر ہوں. ان کی طرف بڑھتے ہیں، پھر خیال آتا ہے بچے معصوم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر ہوں، کہاں کیا معلوم کہ یہ مجھ سے بدتر ہیں، مجھے نہیں پتا. پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچانک ذہن میں آتا ہے خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ انسان ہو، اس نے کہا تھا کہ کوئی مخلوق اگر اپنے سے کمتر پیدا کرو تو لے آنا. جاتے ہیں، ایک کتے پر نگاہ پڑتی ہے، کتا لنگڑا لنگڑا کر چل رہا ہے، کہتے ہیں یہ یقیناً مجھ سے کمتر ہے. رسی لاتے ہیں، اس کے گلے میں باندھتے ہیں، لے جانے لگتے ہیں. راستے میں ایک بچہ اس کتے کو ہڈی پھینکتا ہے، کتا جیسے ہی ہڈی کو دیکھتا ہے اپنی دم ہلاتا ہے. موسیٰ کہتے ہیں کہ ارے دم ہلا کر شکر ادا کر رہا ہے، کیسے معلوم کہ یہ مجھ سے کمتر ہے؟ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اے خدا، میں اپنے سے کمتر نہیں تلاش کر سکا، مجھے کوئی نہیں ملا جو مجھ سے کمتر ہو. خدا نے کہا موسیٰ، اگر کسی کو لے آتے تو تمہاری نبوت ختم ہو جاتی. یہ حقیقت ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے. یہ تکبر، یہ غرور، یہ خود اس کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ خود خواہی، یہ خود پسندی، یہ گھروں کا سکون برباد کر رہی ہے، یہ بچوں کی تربیت پر اثر ڈال رہی ہے. عزیزو، یہ اس اختلاف ہوتے ہیں، جب خاندان اختلاف کرتا ہے، جب گھر والے اختلاف کرتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ سفر کرتا ہے وہ بچہ کرتا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی. میرے عزیزو، شب عاشور ہے، کربلا کربلا، یہ کربلا اس لیے بسی تھی کہ کربلا تربیت کرے. کربلا ایک تربیت گاہ بنے اور ہم اپنے بچوں کی اپنی نسل کی تربیت کر سکیں، ایک کربلائی تربیت کریں، عاشورائی تربیت کریں۔ بس عزیزو یہ کچھ حقیقتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، آج چاہتے ہیں حق کو بھی بیان کریں۔ عزیزو ایک اور اہم ترین چیز حق ہے، حق یعنی ہر وہ چیز جو حقیقت کے مطابق ہو وہ حق ہے۔ آپ اپنی زندگی میں حق کو لے کر آئیے، جو بات حق ہو، جو عمل حق ہو، جو فعل حق ہو اس کو انجام دیجئے۔ یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ مولا نے سب سے آخری وصیت، مولا رخصت آخر کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آئیں اور آنے کے بعد آپ کو وصیت کی ہے، اس وصیت میں جو سب سے آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر علی الحق ان کانا مرا، میرے بیٹے حق پر ثابت قدم رہنا اگرچہ یہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور جگہ پانچویں امام نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا کہ جب میرے بابا کا وقت آخر آیا، یعنی چوتھے امام کا وقت آخر آیا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ کہا کہ اس پر علی الحق ان کانا مرا۔ جب ان کے بابا کا آخری وقت آیا تھا، جب وہ میدان جنگ میں جا رہے تھے، تو انہوں نے میرے بابا سے کہا تھا کہ اس پر علی الحق ان کانا مرا، اور ان سے ان کے بابا نے یعنی مولا علی نے یہ کہا تھا کہ اس پر علی الحق ان کانا مرا۔ ظاہراً یہ ہر امام نے اپنی آخری وصیت اپنے آنے والے امام سے کی ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم بات ہے کہ دیکھو حق پر باقی رہنا، حق سے نہ ہٹنا، حق سے نہ ہٹنا۔ مولا علی نے کہا کہ اس پر علی مرارت الحق، دیکھو حق کی تلخی پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، اور دیکھو باطل کی چاشنی سے دھوکا نہ کھا جانا۔ بہت ساری روایتیں، وقت میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو اب پریکٹیکل کرتا ہوں۔ گھر میں میں توجہ چاہوں گا، بس اب ہماری بحث ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم آج مصائب کی شب ہے، مصیبت کی شب ہے، ہم آج کوشش کریں گے کہ مصائب زیادہ پڑھیں، گریے کی شب ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کی جو ہم نے سکون کی بات کی تھی، ہم یہ آخری اہم ترین بات ضرور کریں۔ پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اور جو گیٹ کے پاس لوگ بیٹھے، محمد والے ایک دفعہ اور درود پڑھے محمد والے محمد جاؤں۔ یہ اتنی اہم بات ہے، اگر آج ہم یہ بات سمجھ جائیں تو یقین مانے اکثر گھر کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ حق پر ثابت قدم رہو اگرچہ یہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہو، تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ یہ چھوٹے سے اختلاف سے لے کے یہ بڑی جنگوں تک، یہ مسئلہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ مثلا گھر کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اگر دونوں اس بات کو سوچیں بیٹھ کے کہ حق کیا ہے، ایک طرف حق ہوگا, ایک طرف کوئی صحیح بات کر رہا ہوگا. مثلا شوہر جیسے اختلاف ہوا اس بات پہ سوچے کہ نہیں, یہاں میں غلطی پر ہوں اور میرے مولا نے کہا ہے کہ دیکھو حق بات کرنا, حق پر رہنا, اپنی بات سے پیچھے آ جائے اور اپنی بیوی سے کہے کہ تم حق پر ہو, میں تمہاری بات مانتا ہوں. اگر بیوی یہ دیکھے کہ وہ غلط ہے تو فوراً اپنی بات سے پیچھے آ جائے کہ میں حق پر نہیں تھی, میں اپنی بات سے پیچھے آتی ہوں, تمہاری بات حق ہے. کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. اکثر جھگڑے ہٹ دھرمی کی وجہ سے بڑھتے ہیں. ہم جب حق کو قبول نہیں کرتے, یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, یہاں سے انحراف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بہت آگے تک جاتا ہے. پھر انسان امکان ہے کہ ولی خدا کے سامنے بھی حق پر نہ آئے, امکان ہے اگر یہ عادت بن جائے گھروں سے تو پھر. لیکن اگر گھروں میں ہی ہم اپنی اصلاح کر لیں, خود اپنی اصلاح, میں نے عزیزوں کہا تھا کہ ہم گھر کو محل تربیت قرار دیں, ہم اپنی اصلاح کریں ہماری بچوں کی اصلاح خود ہو جائے گی, ہم اپنی تربیت کریں ہماری بچوں کی تربیت خود ہو جائے گی. گھر سے شروع کریں پھر محلے میں آئیں. محلے میں کوئی اختلاف ہوا دو لوگوں کے درمیان, ایک میرا دوست ہے, بہت میری اس سے گہری دوستی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ صحیح بات نہیں کر رہا. اب میں اس لیے کہ میرا دوست ہے اس کا ساتھ دوں؟ نہیں نہیں. اگر وہ حق پر نہیں ہے تو اس کو سمجھاؤں, اور اگر نہیں سمجھتا تو اس کا ساتھ نہ دوں, سامنے والے کا ساتھ دوں کہ وہ حق پر ہے اس لیے وہ صحیح ہے. اسی طرح سے بات کو آگے بڑھائیں, محلے سے شہر, شہر سے ملک, جو حق ہو اس کو کہیں, حق بات پر ڈٹ جائیں. یہ کربلا کا پیغام ہے. دیکھو حسین کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, کیا کیا بلایا. یہ سب جانتے تھے, یہ سب جانتے تھے کہ حسین حق پر ہیں, حتیٰ وہ جو سامنے تلواریں لیے کھڑے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ حسین حق پر ہیں. لیکن کیونکہ حق سے روگردانی کی عادت تھی, کیونکہ حرام کھایا ہوا تھا, مولا نے کہا ملئت بطونکم من الحرام, کیونکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں اس لیے تم میری بات نہیں سنو گے, تم حق پر کان نہیں دھرو گے, حق سے روگردانی کی. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ دیکھو حق گھر کے اندر ہو, چھوٹا ہو یا بڑا, حق پر عمل کرنا ہے, حق سے روگردانی نہیں کرنی. عزیزو شب عاشور ہے, ہم زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں, یا لیتنی کنتو معکم, اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آج شب عاشور دو خیمے لگے ہوئے ہیں. آج کی شب میں یہ سوچیں کہ ہم 61 ہجری میں میدان کربلا میں موجود ہیں. اپنی صورتحال کا جائزہ لیں, اپنا احتساب کریں, اپنی صفات کو دیکھیں, اپنی عادات کو دیکھیں, اور اندازہ لگائیں کہ اگر میں میدان کربلا میں 61 ہجری کے کربلا میں, میں میدان کربلا میں موجود ہوتا تو کس خیمے میں میں ہوتا, کہاں ہوتا. شب عاشور, اے کاش کہ ہم اپنے شہروں میں ایک اہتمام کیا کریں, خیمے لگائیں, خیمہ حسین لگائیں, اور چلیں خیمہ یزید نہ لگائیں, ایک خیمہ لگائیں اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ یہ صفات اگر آپ میں ہیں تو آئیے. شجاعت ہے, دینداری ہے, غیرت ہے, حیا ہے, لگائیں وہ صفات, وہ کہیں کہ اگر ہیں تو آئیں تشریف لائیں. اس خیمے کے اندر وہی عبادت, وہی گفتگو, وہی خطبے جو کہ شب عاشور دیے گئے وہی ہوں, اس پہ بات ہو. شب عاشور ایسے ایسے مباحثے ہوں، ایسے ڈسکشنز ہوں کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے. کاش کہ ہم شب عاشور اس طرح کی آبھاس کو رواج دیں اور یہ دیکھیں کہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا ہے، کربلا سے ہم نے کتنی تربیت حاصل کی ہے، کہاں پہنچے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے. یہ شب عاشور ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو خیمہ حسین آج بھی لگا ہوا ہے، حل من ناصرن ینصرنی کی صدا آج بھی آ رہی ہے. آئے نجفی قوچانی، ایک عالم دین ہے، انہوں نے سیاحت شرق اور سیاحت غرب لکھی ہے. سیاحت شرق میں انہوں نے کچھ سفر لکھے ہیں، ایک سفر کربلا کا لکھا ہے، نجف سے کربلا آئیں، تفصیلی ہے، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا. وہاں پہنچتے ہیں، راستے میں کیفیت بہت خراب ہوتی ہے، پانی کی پیاس، خیر پیاسے، طفلان حسین کی پیاس کا خیال کرتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں. عجیب حالت میں ہیں، جب قریب پہنچتے ہیں تو حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، حالت غشی میں ہیں. روزے سے آواز آتی ہے، حل من ناصر ینصرنی. سوچتے ہیں کہ ہزار سال ہو گیا، ہزاروں سال کے بعد، ہزار سال کے بعد، 1100 سال کے بعد، بولا کہ روزے سے اب بھی آواز آ رہی ہے، اس وقت کون جواب دے گا. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، مولا ابو الفضل العباس کے روزے سے جواب آتا ہے، لبیک 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 یا حسین. مولا عباس آج بھی اپنے مولا کو لبیک کہہ رہے ہیں. ہم لبیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ ہم نے کہا یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز فوزا عظیما، تو ہم بھی اس فوز عظیم پر فائز ہوتے. یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ یقین ہے کہ جنہوں نے 72 نے ساتھ دیا ہے وہ عظیم کامیابی کو حاصل کر چکے ہیں. بس ہم اس وقت اس قابل ہیں کہ یہ کامیابی آج ہم حاصل کر سکیں. آج جمعے کا دن تھا، اگر میرا مولا ظہور، پتا تو نہیں ہے کس وقت مولا ظہور کریں گے، آج اگر ظہور کر جاتے تو میں کہاں کھڑا ہوتا. مولا کہتے آ جاؤ مکہ میں، کعبے کے پاس کھڑے ہو کے میرا مولا بلاتا، کیا میں جا پاتا؟ میں جا سکتا ہوں. آج اس کا جائزہ لینے کا وقت ہے. آج شب عاشور اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم خیمہ حسین، یہی خیمہ حسین ہوگا، یہی کشتی نجات ہوگی جس کو مولا لے کر چلیں گے. اسی کشتی میں سوار ہونا ہے ہم نے. یہ عزاداری اسی لیے ہیں، یہ عزاداری اسی لیے ہیں. میں ابھی بتاؤں گا کہ شب عاشور مولا نے یاد کیا ہے آج کے زمانے کے امام کو. یہ عزاداری اسی لیے ہے کہ ہم وہ آمادگی جو اس عظیم انقلاب کے لیے درکار ہے، اس آمادگی کو پیدا کریں. اتنی قربانی سید الشہداء نے، اتنی بڑی قربانی دی، اتنی عظیم قربانی، یہ اسی لیے تھی. عزیزو، ان زیارتوں میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. اے حسین، مولا سے کہہ رہے ہیں، یا ابا عبداللہ، جس سے آپ نے دوستی کی اس سے میں نے دوستی کی، جس سے آپ نے جنگ کی اس سے میں نے جنگ کی. خدا سے دعا کریں، اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. میری زندگی محمد و آل محمد کی طرح کی زندگی، میری موت ان کی طرح کی موت. یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اس طرح سے بنا لو. دیکھو اس عزاداری کو کر کے اس مقام پر آ جاؤ کہ جہاں اصحاب کربلا تھے. وہ معصوم نہیں تھے. اگر ہم حسین جیسے نہیں ہو سکتے تو زہیر جیسے تو ہو سکتے ہیں, حبیب جیسے تو ہو سکتے ہیں. کیسے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا. بس یہ عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں عزیزو, شب عاشور بڑی مصیبت کی شب ہے. آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے دل کو 61 ہجری کی شب عاشور کی طرف لگا سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. آج اس مصیبت کو محسوس کرنے کی شب ہے. میں کوشش کروں گا آج کی شب کا تھوڑا سا احوال بیان کیا جائے. شب آنے سے پہلے شام آتی ہے اور شمر ملعون حکمان نامہ لاتا ہے, خیمے کے نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ اینا بنو اختنا, میری بہن کے بچے کہاں ہیں؟ بنی کلاب سے تعلق ہے, ام البنین کا دور کا رشتہ دار ہوتا ہے. اصحاب امام کے ساتھ سب خیمے میں بیٹھے ہیں, آواز آتی ہے, باہر سے کوئی آتا ہے, کہتے ہیں شمر آیا ہے اور ام البنین کے بچوں کو بلا رہا ہے. جناب عباس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, غصے سے چہرہ لال ہو جاتا ہے, نہیں اٹھتے. سید الشہداء کہتے ہیں عباس جاؤ جا کے پوچھو, مولا کا حکم ہے. جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا کام ہے؟ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے, تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں. جیسے ہی سنتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے امان نامہ اور فاطمہ کے لال کے لیے کوئی امان نامہ نہیں. فاطمہ کے لال کے لیے جنگ, لعنت تجھ پر اور تیرے امان نامے پر. شمر غصے میں چلا جاتا ہے, رد کرتے ہیں. بس نہیں تھا عباس کا کہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے. عباس جیسے بغیرت انسان کو یہ امان نامہ دیتا ہے؟ پلٹ کر آتے ہیں, مولا کو بتاتے ہیں, مولا دعا دیتے ہیں. شب آتی ہے, مولا اصحاب کو خیمے کے باہر جمع کرتے ہیں, سب کو جمع کرتے ہیں. اس سے قبل خیمے کے, ہر خیمے کا عجیب منظر ہے. یقین ہے مردوں کو کل اس دنیا سے چلے جانا ہے, کل اس میدان میں شہید ہو جانا ہے, سب کو یقین ہے. لیکن کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی اضطراب نہیں ہے, سب سکون کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں. بیبیوں کو بھی پتا ہے کہ کل ہمارے مرد شہید ہو جائیں گے, لیکن کوئی بیبی مضطرب نہیں ہے. حسرت بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, بلا رہے ہیں اپنے پاس, لیکن ہر بیبی یہ کہہ رہی ہے کہ کل جب حسین پر وقت آئے گا تو دیکھو اپنی جانوں کو حسین پر نثار کر دینا. مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو بچوں, کل اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. کیسی مائیں ہیں, کیسی مائیں ہیں. یہ ولائی مائیں ہیں, یہ واقعاً وہ مائیں ہیں کہ جنہوں نے ولایت کو اپنا ہم و غم بنایا ہے. مولا سب کو جمع کرتے ہیں اپنے خیمے کے باہر, کہتے ہیں آ جاؤ, چراغ درمیان میں رکھا جاتا ہے اور مولا ایک خطاب شروع کرتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اصحاب پر فخر ہے, جیسے مجھے اصحاب ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. تمہاری وفا پر حسین ناز کرتا ہے, مجھے اپنے اہل بیت پر افتخار ہے, یہ نیک بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں, لیکن میں تم سب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اب جنگ طے ہو گئی ہے, کوفے والے اب ساتھ دینے والے نہیں ہیں, یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں. میں تم سب سے بیعت اٹھاتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں, تم کو اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے اپنے شہر کی طرف چلے جاؤ, میرے اصحاب تم جاؤ میرے اہل و عیال کو بھی لے جاؤ. سکوت طاری ہو گیا, موت کا سکوت, سب عجیب حیران ہیں, کسی کو توقع نہیں تھی کہ ان کا مولا اس طرح سے بات کرے گا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس مشکل وقت میں مولا یہ کہیں گے چلے جاؤ, لیکن یہ کریم ہے, یہ چاہتا ہے کہ میری جان جا رہی ہے جائے, لیکن میرے اصحاب حتیٰ میرے اہل و عیال بھی چلے جائیں. کوئی نہیں اٹھتا, مولا چراغ بجھا دیتے ہیں, یہ سوچ کر کے شاید یہ میرے سامنے نہیں اٹھ پا رہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر میں سکوت رہتا ہے, اس کے بعد گریے کی آوازیں بلند ہوتی, اصحاب رونا شروع کرتے ہیں اور یہ بڑھتی جاتی ہے آواز, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, ہر ایک رو رہا ہے, ہر ایک رو رہا ہے. مولا دوبارہ سے چراغ جلاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک آدمی, کوئی نہیں اٹھا, کوئی نہیں گیا. اس سکوت کو مولا عباس توڑتے ہیں. پوری اس تاریخ کربلا میں جہاں عباس نے گفتگو کی ہے وہ یہ جگہ ہے. کہتے ہیں یا ابا عبداللہ, ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ ارے آپ اس دنیا میں نہ ہو اور ہم ہو, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی, مولا ہماری ہزار جانیں آپ پر قربان. پھر اون محمد کھڑے ہوئے, مامو ہم سوچ نہیں سکتے, یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو چھوڑ کر جائیں. پھر مسلم ابن اوسجا بلند ہوتے ہیں, مولا کوفے سے آئے تھے آپ کی نصرت کرنے کے لیے, مولا تلواریں لے کر آئے تھے, مولا یہ تلواریں جب تک دشمن کے سینے میں نہیں اتار دیتے یہاں سے نہیں جائیں گے. مولا اگر ستر دفعہ ہمارا ہمیں مارا جائے, ہمارے جسموں کے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو بھی آپ کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. پھر زہیر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں مولا کیسی بات کرتے ہیں, آپ کی نصرت سے ہاتھ ڈالے, کل روز محشر رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. مولا اگر ہزار دفعہ مارا جائے پھر زندہ کیا جائے تو بھی میں آپ کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ کی خاطر آخری دم تک جنگ کروں گا۔ مولا دعا دیتے ہیں اپنے اصحاب کو، یہ محفل برخاست ہوتی ہے، سب جاتے ہیں اپنے اپنے خیموں میں عبادت کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں نافع ابن ہلال کی روایت ہے، یہ ایک راوی ہے، ظاہراً مولا کا چاہنے والا ہے، مولا نے اس کو اسی لیے چھوڑا تھا کہ یہ کربلا کی پوری روایات کو نقل کرے۔ اس کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمہ مولا اپنے خیمے سے باہر نکلے اور میدان کی طرف چلے، میں نے تلوار لی، اور کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے مولا کی حفاظت کی خاطر آہستہ آہستہ مولا کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں مولا نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کر دیکھا تو ہلال، پوچھا کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے، کہا مولا حالات اچھے نہیں ہیں آپ کی حفاظت کی خاطر۔ کہا اچھا آؤ میدان میں لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کل اس مقام پر میرا علی اکبر شہید ہوگا، کل اس مقام پر میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ایک ایک صحابی کی جائے شہادت بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا۔ کل اس ایک مقام پر پہنچتے ہیں، کل اس مقام پر میرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ ایک مقام پر آ کے مولا تیزی سے گزر جاتے ہیں، ہلال پیچھے پیچھے تیزی سے جاتے ہیں، کہتا ہے مولا یہاں تو رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میں گھوڑے سے گروں گا، ارے میری ماں بیٹھی ہوئی۔ شب عاشور ختم ہوتی ہے، روز عاشور نمودار ہوتی ہے، علی اکبر گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان ہے یا موت کا اعلان ہے؟ علی اکبر یہ اعلان کر رہے ہیں، اے خدا آج کی صبح نمودار ہوئی ہے، ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ تیرے دین کی خاطر آج کربلا کے میدان میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، خیموں میں کہرام مچ جاتا ہے، عجیب اذان میں درد ہے۔ تاریخ کی سب سے کربناک اذان ہے، اذان ختم ہوتی ہے، روز عاشور نمودار ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، شب عاشور ہے، آج جتنا گریہ کر سکتے ہو کر، میں گزارش کروں گا کوئی ایسا نہ ہو جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ آج کی شب کے آنسو بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ ایک جاتا ہے شہید ہوتا ہے، میرا مولا لے کر آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، سب جاتے ہیں، سب کے جنازے اٹھا اٹھا کر مولا لے کر آتا ہے۔ عزیزوں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ مولا شہید ہو گیا تھا، جنازہ اٹھا کے کیوں لاتے تھے؟ پتہ ہے جواب کیا ہے؟ مولا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سامنے، ان کی زندگی میں میرے اصحاب اور میری اولاد کے سر تن سے جدا کیا جائے، میرا مولا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مشکل سے زحمت برداشت کر کے وہ جنازوں کو اٹھا کے لاتا تھا۔ جب مولا نے دیکھا جناب قاسم کا سر ایک شقی قلم کرنے والا ہے، اس لیے مولا تیزی سے بھاگے تھے، اسی لیے اشکیا، اسی لیے فوج ادھر سے ادھر ہو، ادھر سے ادھر ہو گئی۔ مولا نہیں چاہتے تھے قاسم کا سر تن سے جدا ہو۔ لیکن میں کہوں گا مولا علی اصغر کا جنازہ لائے تو صحیح لیکن لیکن دفنایا کسی کو دفنا نہیں سکتے تھے, مولا علی اصغر کو کیوں دفنایا؟ شاید جواب آئے کہ علی اصغر اگر باہر رہتا تو بیویوں کے دل پھٹ جاتے, ارے علی اصغر کو اس لیے دفنایا کہ بیویاں علی اصغر کا جنازہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی. لیکن میں کہوں گا پولا 11 محرم کو نیزے زمین پر مارے, جب جنازے جب سر گنے گئے 71 تھے کہاں 72 واس, ارے یہ ظلم بھی ہوا, نیزے زمین پر مارے گئے, پشتے خیمہ سے ایک بچے کا جانا, اجرکم علی اللہ جتنا گریا کر سکتا سب شہید ہو گئے, سب چلے گئے, علی اصغر نے بھی اپنی قربانی دے دی. علی اصغر بھی چلے گئے, اب میرا مولا تنہا رہ گیا ہے. اب وہ عظیم مصیبت, اب مولا رخصت لینا چاہتا ہے. عزیزو کربلا کی بہت بڑی مصیبت ہے یہ رخصت, بہت بڑی. آپ سوچیں تو صحیح, صبح سے سب جا رہے ہیں لیکن بیبیوں کو یہ آسرا ہے کہ مولا حیات ہے, مولا زندہ ہے, مولا کا سایہ ان کے سروں پر ہے. ارے کسی کے بچے چلے گئے, کسی کا شوہر چلا گیا, کسی کا بھائی چلا گیا, لیکن اس کو یہ امید ہے کہ میرا مولا میرے سر پر باقی ہے. جس وقت میرا مولا رخصت آخر کے لیے آئے گا, یہ بڑی مصیبت ہے, بڑی مصیبت. کربلا کے ایک عالم ہیں آغا ابہری, یحییٰ ابہری, کہتے میں عرفہ اور عید قربان کے دن میں نے روزے پہ گزارے, اور دو دن میں روزے پہ گزار کر گھر واپس آیا, تھکا ہوا تھا, سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی, علامہ باقر مجلسی حرم امام حسین میں درس دے رہے ہیں, اور آپ کا معمول تھا کہ ہر درس کے آخر میں مصائب پڑھا کرتے تھے. آپ نے جیسے ہی درس ختم کیا, ایک اجنبی شخص آپ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بی بی زہرا آئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے حسین کی رخصت کے مصائب. بی بی ہاتھ جوڑ کے, بی بی ہم یہاں پر آپ کے حسین کی رخصت کے مصائب پڑھ رہے ہیں. بی 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 آپ حسین کی مجلس میں آتی ہیں, لیکن بی بی آپ کی خواہش ہوتی ہے رخصت کے مسائل. بی بی ہم رخصت کے مسائل پڑھ رہے ہیں, بی بی اس حسین کی مجلس میں آج, بی بی ایک نظر عنایت ہماری مجلس کی طرف. بی بی میری بیویاں, میری بیوی کے لیے جگہ بنا. میرا دل کہتا ہے, میری بیوی آئی,
اپنی بیوی کو کربلا سے یہاں بولے اتنا گریا کرو اتنا رو کہ بیوی اس مجلس میں آ جائے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا اتنی آواز بلند کرو اتنا رو کہ بیوی آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے گریا کرے. میرا حسین خیمے کے قریب آ کر خیمے کے پاس آ کے کہتا ہے یا سکینہ یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی سلام. ارے تم پر میرا آخری سلام. ارے یہ رخصت کا وقت ہے, اب مصیبت ہے تمہارے قریب ہے. یہ کہہ کر مولا رونا شروع کر دے. جناب زینب روتی ہوئی بھائی کے پاس آتی ہے, بھیا نہ رو مولا ایک جملہ کہتے زینب حسین کیسے نہ روئے. ارے وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اشکیا خیمے میں داخل ہو گئے, خیموں کو جلا رہے, تم کو اسیر بنا رہے. بیبیوں کی الوداع الوداع الفراق الفراق کی صدائے بلند ہوتی. اتنے میں ایک بچی جب یہ سنتی ہے کہ اس کا بابا مرنے کے لیے میدان میں جا رہا ہے, دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آتی ہے, بابا آپ مرنے جا رہے ہیں ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. مولا سکینہ کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. سکینہ خدا تمہارا والی و وارث ہے. سکینہ ایک جملہ کہتی ہے بابا جاتے ہیں تو جائے لیکن ہمیں مدینہ چھوڑ جائے. بابا ہم مدینہ میں ہوں گے. بچی سے رخصت ہوتی پھر دوبارہ جناب زینب کے پاس آتے, کہتے ہیں زینب خدا حافظ. ارے زینب کیسے اپنے بھائی کو رخصت کر. بھیا زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی زینب تمہارے بغیر نہیں رہی. زینب نے رونا شروع کیا, بھائی کے ہاتھ چومنے شروع کیے اور گر گئی بھائی کے پیروں میں, بھائی کے پیروں کو چومنا شروع کیا, زار زار زینب گریا کرتی ہے. حشرکم علی اللہ, حشرکم علی اللہ, یا امام سحر، مولا زینب کو بٹھاتے، زینب کو اپنے سامنے بٹھاتے، اپنا ہاتھ بہن کے سینے پر رکھتے، زینب یہ پورا کاروان تمہارے حوالے، زینب صبر سے کام لینا، زینب تحمل سے کام لینا، زینب یہ بچے، یہ خواتین اور میرا بیمار بیٹا تمہارے حوالے، زینب ہمت کرنا، مولا کے ہاتھ کا اثر تھا، زینب کو سکون آ گیا، زینب نے کہا بھیا مطمئن رہو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، زینب اب نہیں روئے گی، زینب ان بچوں کو سنبھالے گی، زینب سید سجاد کا خیال رکھے، زینب نے رخصت کیا، رخصت کیا، بیبیاں جب رخصت کر چکی، مولا جب خیمے سے باہر نکلنے لگے، جیسی نکلنے لگے ایک کوہرام مچ، راوی کہتا ہے اتنا گریا ہوا لگ رہا تھا جیسے کسی جوان کا لاشا اس کے گھر سے نکل رہا، عجیب کوہرام تھا، باہر نکلتے ہیں، بی بی کہتے ہیں کہ بھیا جاؤ، لیکن محلن محلہ آہستہ آہستہ جانا، مڑ مڑ کر اپنا چہرہ دکھا، زینب کیسے رخصت، کیسے رخصت کرے اسے، مولا سوار ہوتے، زلجنا پہ سوار ہوتے، ایڑ لگاتے ہیں، زلجنا حرکت نہیں کرتے، کہتے ہیں زلجنا صبح سے تو میدان میں جا رہا ہے، تھک گیا ہوگا، یہ آخری زحمت، زلجھنا کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنے پیروں کی جانب اشارہ کرتا ہے، ایک بچی پیروں سے لپٹی، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو میں صبح سے جو بھی گیا ہے، مولا مولا نیچے آتے ہیں، سکینہ کو آغوش میں لیتے، اپنے باپ سے کہتے بابا میری ایک آخری خواہش، کہتے سکینہ کیا، کہتے بابا مجھے ایسے پیار کرے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، ارے اسے سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے گالوں کا بوسا لیا، میں کہوں گا مولا شب عاشور آئیے میدان کربلا میں آ کر دیکھے، یہ سکینہ یتیم ہوئی ہے، اس کے چہرے پر تماچے مارے جا رہے، اس کے کان سے بالیاں چیری جا رہی ہے، اس کے دامن پر آگ لگی ہے، بابا بابا کہہ کر پکار رہی ہے،